واختلف عملهم في غيره اي عمل اصحابنا في غير ما لا يدرك بالقياس وهو ما يدرك بالقياس فانه حينئذ بعضهم يعملون بالقياس وبعضهم يعملون بقول الصحابي كما في اعلام قدر راس المال. بھائی بحث چل رہی تھی کہ قول صحابی اور قیاس میں سے کس پر عمل کیا جائے گا. مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ صحابی کی تقلید واجب ہے, اس کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد امام کرخی رحمہ اللہ کا اختلاف ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں مدرک بالقیاس, جو صحابی کا قول جو ہے مدرک بالقیاس نہ ہو اس میں تو صحابی کی تقلید کی جائے گی. معلوم ہوا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہوگا, لیکن صحابی کا جو قول مدرک بالقیاس ہے اس میں صحابی کی تقلید واجب نہیں ہے. بھائی صحابی کی تقلید واجب نہیں ہے, جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ذکر ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی میں بھی چاہے صحابی کا قول مدرک بالقیاس ہو یا مدرک بالقیاس نہ ہو دونوں صورتوں میں صحابی کی تقلید واجب نہیں ہے. دونوں صورتوں میں صحابی کی تقلید واجب نہیں ہے. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ صحابی کا وہ قول جو مدرک بالقیاس نہ ہو, جس کا پتہ قیاس سے نہ چل سکتا ہو, اس میں تو ہمارے فقہا کا اتفاق ہے کہ اس میں صحابی کی تقلید واجب ہے. اور اس کی مثال ذکر کی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن, اور یہ ایسی چیز ہے جس کا پتہ قیاس سے نہیں چل سکتا, تو ان کا یہ قول غیر مدرک بالقیاس ہوا. تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کے قول کو لیا اور قیاس وغیرہ کو ترک کر دیا. اور اسی طرح ایک چیز کو مہنگا بیچا ہو اور سمن کے وصول کرنے سے پہلے ہی اس کو بیچی ہوئی قیمت سے کم پر لے لینا, واپس خرید لینا, اس کے بارے میں بھی ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کو لیا, جنہوں نے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجوایا تھا کہ ان سے جا کر کہہ, زید ابن ارقم سے جا کر کہہ دو کہ اللہ نے ان کے حج کو بھی باطل کر دیا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے جہاد کو بھی باطل کر دیا اگر انہوں نے توبہ نہ کی. اب اس کی وجہ سے یہ جو بیع کی تھی اس کی وجہ سے حج کا باطل ہونا اور جہاد کا باطل ہونا اس کا پتہ تو عقل سے نہیں چل سکتا. معلوم ہوا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا, تو چنانچہ ان کا یہ قول غیر مدرک بالقیاس ہے, تو ہم نے اس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا اور ان کے قول کو لے لیا. بھائی تو انہوں نے آپ کو, مصنف نے آپ کو بتلایا کہ صحابی کا قول مدرک بالقیاس نہ ہو تو ہمارے فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کی تقلید کی جائے گی, اس کی تقلید واجب ہے. واختلف عملہم فی غیرہ, اور مختلف ہے فقہا کا عمل فی غیرہ اس کے علاوہ میں. اس کے علاوہ میں بھائی جو مدرک بالقیاس نہ ہو اس کے علاوہ میں, تو اس کے علاوہ کون سا ہوا؟ جو مدرک بالقیاس ہے وہی دیکھیے آگے ذکر کریں گے. اے عمل اصحابنا فی غیر ما لا یدرک بالقیاس, یعنی ہمارے فقہا کا عمل, یعنی مختلف ہے ہمارے فقہا کا عمل فی غیر ما لا یدرک بالقیاس, غیر مدرک بالقیاس ما لا یدرک بالقیاس کے علاوہ میں, وہ ہوا ما یدرک بالقیاس, اور وہ جس جو مدرک بالقیاس ہو. فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ بَعْضُهُمْ يَعْمَلُونَ بِالْقِيَاسِ، تو اس وقت بعض عمل کرتے ہیں قیاس پر، وَبَعْضُهُمْ يَعْمَلُونَ بِقَوْلِ الصَّحَابِي، اور بعض عمل کرتے ہیں قول صحابی، یعنی صحابی کا وہ قول جو مدرک بالقیاس ہے اس میں پھر اختلاف ہے، بعض قیاس پر عمل کرتے ہیں بعض قول صحابی پر ہی. كَمَا فِي إِعْلَامِ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، جیسے رأس المال کی مقدار کے بتلانے میں، اعلام کا معنی بتلانا اطلاع دینا، رأس المال بھائی بھائی عقد سلم، بیع سلم آپ نے پڑھا جس کے اندر سمن آج دیے جاتے ہیں تو مبیعات دو چار چھ مہینے کے بعد ملے گا بھائی، تو اس کو یہ کون سی بیع ہے؟ بیع سلم ہے. اور اس کے اندر جو پیسے جو سمن ابھی دیے جا رہے ہیں ان کو اس کو رأس المال کہیں گے. کیا کہتے ہیں؟ رأس المال کہتے ہیں. تو یہ جو رأس المال ہے اس کی مقدار بتلانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ شرط ہے، بیع سلم کے جائز ہونے کے لیے شرط ہے کہ رأس المال کی مقدار بتلائی جائے، کتنے سمن ہیں، 200 400 500 کتنے ہیں، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر رأس المال سامنے موجود ہو، یعنی وہ درہم یا دنانیر یا وہ پیسے سامنے پڑے ہوئے ہیں تو ان کی طرف اشارہ بھی کر دیا جائے تو کافی ہے، مقدار بتلانے کی ضرورت نہیں. مثلا آپ کو گندم چاہیے، اس وقت وہ والی گندم نہیں مل رہی، دکاندار نے کہا 6 مہینے بعد ملے گی، آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ نے پیسے سامنے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں ان پیسوں کے بدلے میں نے آپ مجھے کتنی گندم دیں گے، مثلا 100 من ہے 50 من ہے، تو ان پیسوں کے بدلے میں نے آپ سے 50 من گندم خرید لی. تو دیکھیے آپ نے پیسوں کی مقدار نہیں ذکر کی کتنے پیسے ہیں، صرف ان کی طرف اشارہ کر دیا. صاحبین فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی چیز ذکر کی جائے تو وہ اس کی پہچان ہو جاتی ہے دوسرے کو، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ ذکر سے بڑھ کر اس کی پہچان ہو جاتی ہے. تو جب یہاں اشارہ کر دیا تو بڑھ کر پہچان ہو گئی، لہذا اب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کتنے پیسے ہیں، یہ کتنے دینار ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے سمن یا جو رأس المال ہے وہ مشار الیہ کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی مقدار بتلانا ضروری ہے بھائی، مقدار بتلانا. اور عمل کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قول پر بھائی. امام صاحب کس کو لیتے ہیں اس سلسلے میں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو لیتے ہیں. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جبکہ صاحبین کس طرف گئے؟ قیاس کی طرف گئے. قیاس کیا کیا کہ بھائی جس طرح کوئی چیز ذکر کی جائے تو اس کی پہچان ہو جاتی ہے، اسی طرح اشارے سے اس ذکر سے بڑھ کر اس چیز کی پہچان ہو جاتی ہے، تو جب اشارہ کر دیا تو لہذا ذکر کی ضرورت نہیں ہے. تو امام صاحب نے صحابی کے قول کو لیا بھائی، اور یہ مدرک بالقیاس ہے بھائی. اور وجہ اس کی یہ بھائی کہ ہو سکتا ہے بعد میں یہ عقد سلم کسی وقت دونوں کو اگر منسوخ کرنا فسخ کرنا پڑے بھائی، تو پھر وہ پیسے اس کو واپس دینے پڑیں گے یا نہیں دینے پڑیں گے؟ وہ واپس پیسے واپس کرے گا، تو اگر مقدار ہی معلوم نہیں تھی تو پھر کتنے وہ واپس کرے گا، کیسے واپس کرے گا بھائی؟ صورت وجہ سمجھ میں آ گئی بھائی. فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَشْتَرِطُ إِعْلَامَ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فِي السَّلَمِ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شرط لگاتے ہیں رأس المال کی مقدار بتلانے کی عقد سلم میں، و ان کان مشارا الیہ، اگرچہ وہ مشار الیہ ہو، عملا بقول ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عمل کرتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قول پر، و ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی لم یشترطا، اور صاحبین جو ہیں وہ شرط نہیں لگاتے اس کی، عملا بالرائی، عمل کرتے ہوئے رائے یعنی قیاس پر، لأن الاشارة ابلغ فی التعریف من التسمیت، اسی کیونکہ اشارہ وہ زیادہ بلیغ ہے پہچان میں، تعریف پہچان، پہچان میں، من التسمیت ذکر کے مقابلے میں، اشارہ زیادہ بلیغ ہے پہچان میں ذکر کرنے کے مقابلے میں، یا ابلغ بمانے افضل کے بھائی، کہ اشارہ افضل ہے پہچان میں ذکر کرنے کے مقابلے میں. وہی کفایت فلا یحتاج الى التسمیتی, تو اور یہ کافی ہے تو پس محتاج نہیں ہے ذکر کرنے کا. والاجیر المشترک کالقصاری, اس کا عطف اعلام پر ہے, کما فی اعلام قدر رأس المال و کما فی الاجیر المشترک کالقصاری. اجیر مشترک بھائی, ایک یاد رکھیے یہ اجیر دو قسم پر ہیں, ایک اجیر خاص ہے ایک اجیر مشترک. اجیر یعنی ملازم, ملازم اجیر خاص جو آپ کا ذاتی ملازم ہے جسے آپ تنخواہ دیتے ہیں, وہ مہینہ بھر آپ کی خدمت کرے گا تو آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں. اور ایک اجیر مشترک ہوتا ہے جو سب لوگوں کا کام کرتا ہے اور اس کام کے پیسے لیتا ہے, جیسے دھوبی ہے بھائی, سب اس کے پاس اپنے کپڑے لے کر جاتے ہیں اور وہ ان کے پھر پیسے لیتا ہے, تو یہ کیا ہے اجیر مشترک بھائی. تو کہتے ہیں جیسے کہ اجیر مشترک میں ہے کلقصاری جیسے کہ دھوبی ہے. اذا ضاع الثوب فی یده, جب ضائع ہو جائے کپڑا اس کے قبضے میں, فانهما یضمنانه, پس صاحبین جو ہیں اس کو ضامن بناتے ہیں, ضامن قرار دیتے ہیں, لما ضاع فی یده, اس چیز کا جو اس کے ہاتھ قبضے میں ضائع ہوئی بھائی. کپڑے دھلوانے کے لیے لے گئے تھے, وہ کپڑے اس کے پاس کیا ہو گئے مثلا, ضائع ہو گئے, چوری ہو گئے, تو صاحبین کیا فرماتے ہیں, یہ ضامن ہوگا بھائی. فی ما, اس صورت میں, یمکن الاحتراز عنہ, جس سے بچنا ممکن ہو. کپڑا ضائع ہوا ہے اس طور پر کہ اس سے بچنا ممکن تھا, کسرقت و نحوہا, جیسے چوری اور اسی طرح اور کوئی بات ہو. تو دیکھیے چوری اگر وہ حفاظت کا اچھا انتظام, صحیح انتظام کیا ہوتا تو اس چیز چوری نہ ہوتی, اس سے بچنا ممکن تھا, تو اس میں وہ ضامن قرار دیتے ہیں. تقلیدا لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تقلید کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حیث ضمن الخیاطہ صیانۃ لاموال الناس, اس حیثیت سے کہ انہوں نے درزی کو ضامن بنایا تھا لوگوں کے مالوں کی حفاظت کے لیے. درزی کو کیا بات کر, درزی سے زمان لیا تھا, درزی کو ضامن بنایا تھا. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, انہ امین, ان کی اجیر مشترک امین ہے. یہ آپ نے اپنی چیز مثلا کپڑے دھونے کے لیے جو دھوبی کو دیے ہیں, یا کپڑے جو درزی کو سینے کے لیے دیے ہیں, تو یہ چیز اس کے پاس بطور امانت کے ہے تو وہ امین ہے. فلا یضمن, تو وہ ضامن نہیں ہوگا, کل اجیر الخاص, جیسے کہ اجیر خاص جو ہے وہ ضامن نہیں ہوتا, لما ضاع فی یده, اس چیز کا جو اس کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے, اس کے قبضے سے ضائع ہو جائے. فہو اخذ بالرائے, پس امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رائے کو لیا. واما فی ما لا یمکن الاحتراز عنہ, یہ تو ان چیزوں میں تھا جن سے بچنا ممکن تھا, جن سے بچنا, اور باقی وہ چیز جس سے بچنا ممکن ہی نہ ہو, کل حریق الغالبی, جیسے غالب آگ بھائی, آگ لگ گئی بہت زیادہ, اب اس کے اندر کپڑے وغیرہ جل گئے, تو اس سے تو بچنا ممکن ہی نہیں تھا بھائی. تو پھر فلا یضمن بالاتفاق, تو پھر وہ ضامن نہیں ہوگا بالاتفاق. وهذا الاختلاف المذكور بين العلماء في وجوب التقليد وعدمه في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم, جی, اور یہ جو اختلاف ذکر کیا گیا علماء کے درمیان صحابہ کی تقلید کے واجب ہونے اور واجب نہ ہونے میں, بھائی صحابی کا قول اگر مدرک بالقیاس ہو تو بعض علماء کیا کرتے ہیں, وہ قول صحابی کو لیتے ہیں بعض فقہا, اور بعض کس کی طرف جاتے ہیں, قیاس کی طرف. اس میں فقہا کا اختلاف ہے, تو یاد رکھیے یہ اس صورت میں ہے جب قول صحابی دوسرے صحابی کو نہ پہنچا ہو, قول صحابی دوسرے صحابی کو نہ پہنچا ہو. اگر دوسرے صحابی کو پہنچا ہے تو دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی, یا تو وہ دوسرا صحابی اس کو سن کر خاموش رہا ہوگا, یا اس نے اس سے اختلاف کیا ہوگا. اگر دوسرے صحابی کو بھی وہ بات پہنچی, ایک صحابی کی رائے ہے ایسا قول جو مدرک بالعقل ہے، دوسرے صحابی تک بات پہنچی، انہوں نے وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو کیا کریں گے خاموش رہیں گے، اور خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اس سے متفق ہیں، تو اجماع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا بھائی. لہذا اس میں تو قول صحابی ہی کو لیا جائے گا کیونکہ اجماع ہو گیا. اور اگر دوسرے صحابی نے اختلاف کیا تو پھر دو قول ہو گئے صحابہ کے بھائی، ایک پہلے صحابی کا قول، ایک دوسرے. تو اب ان دو قولوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے، کسی تیسرے قول کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا. انہی دو قولوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے، کسی تیسری رائے کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ اجماع مرکب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اجماع مرکب. اسی کو کہتے ہیں کہ ایک صحابی کا ایک قول ہے، دوسروں کا دوسرا قول ہے، تو دو قول آگے معلوم ہوا، صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ یہاں یہی دو صورتیں ہیں، یہاں پر یہی دو صورتیں، اگر تیسری ہوتی تو اس کو بھی وہ کیا کرتے؟ ذکر کرتے. تو لہذا یہ اجماع مرکب ہوا، تو انہی دو میں سے ایک قول کو لیا جائے گا، تیسرے قول کی طرف جانے کی گنجائش نہیں ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ جو انہوں نے اختلاف کیا پیچھے کہ بعض صحابی کے قول کو لیتے ہیں بعض نہیں لیتے، یہ کون سی صورت ہے؟ جب صحابی کا قول دوسرے صحابہ کو نہ پہنچا ہو. تو کہتے ہیں وَهَذَا الْاِخْتِلَافُ، اور یہ جو اختلاف بیان المذکور جو ذکر کیا گیا، بین العلماء، علماء کے درمیان، فی وجوب التقلید وعدمہ، تقلید کے واجب ہونے اور نہ ہونے کے اندر، فی کل ما ثبت عنہم، ہر اس قول کے اندر ہے جو ثابت ہو صحابہ سے، من غیر خلاف بینہم، ان کے درمیان بغیر کسی اختلاف کے، یعنی پہنچا ہو دوسرے کو اور وہ خاموش رہا، تو دیکھو بغیر اختلاف کے ایک ہی قول ہوا. وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ ذَلِكَ بَلَغَ غَيْرَ قَائِلِهِ فَسَقَطَ مُسْلِمًا لَهُ، اور علاوہ اس کے کہ یہ ثابت ہو کہ یہ قول پہنچا تھا غیر قائلہ، اس کے کہنے والے کے علاوہ کو بھی، یعنی دوسرے صحابی کو بھی پہنچا تھا، فَسَقَطَ مُسْلِمًا لَهُ، تو وہ خاموش رہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے، فسا کتا مسلمان لہو، تو وہ خاموش رہے اس کو مانتے. بتلایا یہ اختلاف ہر اس قول میں ہے جو صحابہ سے ثابت ہو بغیر اختلاف کے، معلوم ہو جس میں اختلاف ہے وہ نکل گئی صورت. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی صاحب دوسرے صحابی کو پہنچا تو دو ہی صورتیں تھیں، یا وہ دوسرے نے اختلاف کیا ہوگا یا خاموش، انہی دو کا استثناء کر رہے ہیں. تو پہلے کس کو ذکر کیا؟ جس میں اختلاف، من غیر خلاف بینہم، جس میں اختلاف، کل ما ثبت عنہم، جو ثابت ہو کس سے؟ صحابہ سے، من غیر خلاف بینہم، ان میں اختلاف کے علاوہ میں، اختلاف کے علاوہ میں، معلوم ہے جس میں اختلاف ہے وہ خارج. اور وَمِن غَيْرِ أَن، اور اس کے علاوہ میں جو آگے ذکر ہو رہا ہے، معلوم ہے یہ آگے والا بھی کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف سے نکال رہے ہیں، اس میں نہیں اختلاف، پہلے میں بھی بتلایا نا من غیر خلاف، جس میں اختلاف ہے اس کو بھی نکال دیا، اور من غیر آگے بھی آ رہا ہے، جو آگے ذکر ہوگا اس کو بھی کیا کیا؟ نکال. ان دو کے علاوہ میں علماء کا اختلاف ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ من غیر ان یثبت، بغیر اس کے کہ یہ ثابت ہو کہ ان ذالک بلغ غیر قائلہ، کہ وہ قول دوسرے قائل، اس قائل کے علاوہ کو پہنچا تھا، فسقط، پس وہ خاموش رہا تھا، مسلمن لہو، اس کو مانتے ہوئے. بھائی عبارت سمجھ میں آ گئی؟ یعنی فی کل ما قال صحابی قولا، یعنی ہر اس چیز میں جس میں صحابی نے قول کیا، ولم یبلغ غیرہ من الصحابتی، اور وہ پہنچا نہیں اس کے علاوہ اور صحابہ کو، فحین اذن، تو پس اس وقت اختلف العلماء فی تقلیدہ، پھر اختلاف کیا ہے علماء نے اس کی تقلید میں، یعنی جب کسی دوسرے صحابی کو پہنچا ہی نہ ہو اس وقت علماء نے اس قول کی تقلید میں اختلاف کیا ہے، بعضہم یقلدونہ و بعضہم لا، بعض کی تقلید کرتے ہیں اور بعض تقلید نہیں کرتے. واما اذا بلغ صحابیا اخر، اور اگر وہ قول پہنچا کسی دوسرے صحابی کو، فانه لا يخلو اما ان يسكت هذا الاخر مسلما له، تو پھر یہ خالی نہیں ہے، یا تو یہ خاموش رہا ہوگا یہ دوسرا صحابی بھی مسلما له اس کو مانتے ہوئے، او خالفه یا انہوں نے مخالفت کی ہوگی. فان سكت كان اجماعا، اگر وہ خاموش رہے تو یہ اجماع ہو گیا. فيجب تقليد الاجماع باتفاق العلماء، بس اجماع کی تقلید تو واجب ہے علماء کے اتفاق سے. وان خالفه، اور اگر دوسرے صحابی نے مخالفت کی ان پہلے کی، کان ذلک بمنزلت خلاف المجتہدین، تو یہ کس کے درجے میں ہوا؟ مجتہدین کے اختلاف کے درجے میں ہوا. فللمقلد ان یعمل بایہما شاء، بس مقلد کے لیے جائز ہے کہ وہ عمل کر لے ان دونوں میں سے جس پر بھی، ولا یتعدى الى الشق الثالث، اور وہ تجاوز نہیں کرے گا کسی تیسری شق، کسی تیسری صورت یا تیسرے قول کی طرف رجوع کی طرف تجاوز نہیں کرے گا. لئنہ صار باطلا بالاجماع المرکب، اس لیے کیونکہ تیسری شق، تیسرا قول باطل ہو گیا اجماع مرکب کی وجہ سے. جب دو قول آ گئے تو معلوم ہوا تیسرا قول باطل، اس بات پر اجماع ہو گیا کہ اس میں دو ہی صورتیں ہیں، وہ اجماع جو مرکب ہے من ہذین الخلافین، ان دو اختلافوں سے، ان دو اختلافوں سے، علی بطلان القول الثالث، اور جو ہوا ہے کس پر؟ تیسرے قول کے بطلان پر. وہ اجماع جو مرکب ہے، وہ اجماع جو مرکب ہے ان دو خلافوں سے تیسرے قول کے بطلان پر، علی بطلان القول الثالث، اس کا تعلق اجماع سے ہے. اجماع ہے یہ، اجماع کس چیز پر؟ تیسرے قول، اعلی بطلان قول الثالث، کس چیز پر؟ تیسرے قول کے بطلان پر. اور یہ اجماع مرکب ہے من ہذین الخلافین، ان دو اختلافوں سے. ہکذا ینبغی ان یفہم ھذا المقام، اور اسی طرح مناسب ہے کہ سمجھا جائے اس مقام کو. واما التابعی فان ظهرت فتواه فی زمن الصحابۃ کشریح رحمہ اللہ تعالی کان مثلہم عند البعض وهو الاصح فیجب تقلیده. اب بھائی قول تابعی کی بات آ گئی، اور کہتے ہیں باقی تابعی جو ہے، فان ظهرت فتواه، پس اگر ظاہر ہوا اس کا فتوا، فی زمن الصحابۃ، صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اس کا فتویٰ ظاہر ہوا یعنی صحابہ تک بھی پہنچا، کا شرح، جیسے کہ قاضی شرح ہیں، کان مثلہم عند الباس، تو یہ تابعی جو ہیں، یہ جو ان کا یہ فتویٰ جو ہے، وہ بھی یہ بھی ان صحابہ کے مثل یعنی ان کے قول کے مثل ہے، عند الباس باس کے نزدیک، وہو الاصح، اور یہی اصح ہے، فیجب تقلیدہ، پس اس کی تقلید واجب ہے. یعنی تابعی نے ایک مسئلے میں فتویٰ دیا اور صحابہ کو وہ فتویٰ پہنچا، اور وہ اس کو انہوں نے اس سے اختلاف نہ کیا، تو یہ فتویٰ ہے تو تابعی کا، لیکن یہ کس کے درجے میں ہے؟ قول صحابی کے درجے میں ہے. کما رویہ، جیسے روایت کیا گیا ہے، ان علی رضی اللہ تعالی تحاکم الی شریح القاضی. بھائی قاضی شریح بھائی کہتے ہیں ان کی عمر 120 سال ہوئی بھائی، 120 سال، اور ان کی بڑی شہرت ہے، یہ قاضی رہے 75 سال تک بھائی، اور اللہ نے ان کو ایسی ذہانت نصیب فرمائی تھی کہ مشکل سے مشکل مسئلہ چٹکی بجاتے میں حل کر لیتے تھے، دوسرے جس کے فیصلے سے عاجز آ جاتے یہ اس کو چٹکی بجاتے حل کر دیتے بھائی، انسان ان کی ذہانت پر حیران رہ جاتے. اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاً مقرر کیا تھا قاضی کوفہ کے اندر، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک، اور یہ اس کے بعد تک یہ قاضی رہے. میں نے بتایا 75 سال تک قاضی رہے یہ بھائی، 75 سال. تو ان کے پاس ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مقدمہ لے کر گئے، دیکھیے اس کا ذکر آ رہا ہے. کما رویہ جیسے روایت کیا گیا ہے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ تحاکم الی شرحن القاضی فی ایام خلافتہ فی درعہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقدمہ لے گئے قاضی شرح کے پاس، فی ایام خلافتہ اپنی خلافت کے ایام میں، آپ خلیفہ تھے بھائی حضرت علی، مقدمہ جب لے کر گئے، فی درعہ اپنی زرہ کے اندر، بھائی زرہ وہ لوہے کی قمیص جو جنگ میں پہنی جاتی ہے بھائی، لوہے کو اس زرہ کے بارے میں، وقال اور فرمایا درعی یہ میری زرہ ہے، عرفتها مع هذا اليهودی اس کو میں نے پہچان لیا ہے اس یہودی کے پاس، بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی تھی اور کچھ عرصے کے بعد آپ نے ایک یہودی کے پاس اس کو دیکھ لیا، تو آپ قاضی کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ یہ میری زرہ ہے، میں نے اس کو پہچان لیا ہے، میری زرہ یہ گم ہوئی تھی، فقال شریح للیہودی یا ہے بھائی آخر میں یا ہونی چاہیے للیہودی یا نہ ہو تو یہ جمع بن جائے گا بھائی، جیسے عربیون اور عرب، یہودیون اور یہود بھائی، فقال شریح للیہودی یہ تو شریح قاضی شریح نے یہودی سے فرمایا ما تقولو تم کیا کہتے ہو، قال درعی ای هذه درعی یہ میری زرہ ہے، وفی یدی اور میرے قبضے میں ہے، میری زرہ ہے میرے قبضے میں ہے، میری ہے یہ، فطلب شاہدین من علی رضی اللہ تعالی عنہ تو طلب کیے قاضی شریح نے دو گواہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، فأتى علی رضی اللہ تعالی بابنه الحسن وقمبر مولاه، پس لے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حسن کو اور اپنے مولا قمبر کو، اپنے مولا قمبر، قمبر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، یعنی یہ معتق تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور آپ جانتے ہیں معتق اور معتق دونوں کو کیا کہا جاتا ہے، مولا کہا جاتا ہے، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا تھے یعنی ان کے آزاد کردہ تھے، تو حضرت علی ان دونوں کو لیا لیشہدا عند شریح تاکہ یہ دونوں گواہی دے دیں قاضی شریح کے پاس، فقال شریح تو قاضی شریح فرمانے لگے اما شہادت مولا کا فقد اجزتها لک لانه صار معتقا، کہ باقی آپ کے مولا کی شہادت جو ہے یعنی آپ کے معتق کی شہادت جو ہے فقد اجزتها تو تحقیق میں اس کو اس کی اجازت دیتا ہوں آپ کو، لانه صار معتقا کیونکہ وہ آزاد ہو چکا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں غلام کی گواہی قبول نہیں، تو یہ آزاد ہو چکا ہے اس لیے اس کی گواہی تو قبول کرتا ہوں، وہ اما شہادت ابنی کا اور باقی آپ کے بیٹے کی شہادت لکا آپ کے لیے آپ کے حق میں فلا اجیزہا لکا تو وہ میں آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں دیتا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، یاد رکھیے باپ اور بیٹے کے مفادات مشترکہ ہوتے ہیں، باپ کا جو نفع ہے وہ بیٹے کا نفع ہے اور جو بیٹے کا نفع ہے وہ باپ ہی کا نفع ہے، کیونکہ دونوں ہی دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو باپ کا اگر کوئی نفع ہوا تو بیٹے کا بھی اس کا نفع ہو گیا کیونکہ وہ بھی اس کی چیزیں استعمال کرتا ہے، تو لہذا یہاں پر باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی یا بیٹے کے حق میں باپ کی گواہی قابل قبول نہیں، اس لیے کیونکہ دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ اپنے مفاد کی وجہ سے گواہی دے رہے کیونکہ اس کا فائدہ ہے اس کے اندر بھائی، تو قاضی شریح فرمانے لگے میں ان کا آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں اس کی اجازت نہیں دیتا، وکان من مذہب علی، بھائی سوال پیدا ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹے کو کیسے لے گئے جب اس کی گواہی قابل قبول نہیں ان کے حق میں، تو جواب دے رہے ہیں وکان من مذهب علی رضی اللہ تعالی عنہ انه یجوز شهادۃ الابن للاب، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ تھا کہ وہ جائز قرار دیتے تھے بیٹے کی گواہی باپ کے لیے، اسی وجہ سے وہ لے گئے، وخالفہ شریح فی ذلک، اور اس بات میں قاضی شریح نے ان کی مخالفت کی، فلم ينکرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، بس ان کا انکار نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، فسلم الدرع للیہودی، پس سپرد کر دی زرہ یہودی کے ہی، فقال الیہودی تو یہودی کہنے لگا امیر المومنین مشا معی الی قاضیہ، کہ امیر المومنین چلے میرے ساتھ اپنے قاضی کے پاس. اندازہ لگائیے مولانا، اسلامی سلطنت، اسلامی حکمرانوں کا طرز عمل بھائی کس طرح ہونا چاہیے. صحابہ سے اس کی سنہری مثالیں ہمیں ملتی ہیں بھائی. یہ وہ عام لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. امیر المومنین ہے بھائی، امیر المومنین. اپنی زرہ دیکھی یہودی کے پاس، زور سے بھی لے سکتے تھے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. سلطنت اتنی وسیع ہے کہ پتہ ہی نہیں کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے. گردنیں بھی اڑا دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن حق دامن کو کس طرح تھام رکھا ہے. اندازہ لگائیے، اپنی زرہ ایک غیر مسلم کے پاس دیکھ کر بھی اس سے زبردستی نہیں لے رہے، قاضی کے پاس چلے گئے اور قاضی نے خلاف فیصلہ کر دیا تو زرہ اسی کے سپرد کر دی، خاموشی سے چل پڑے واپس بھائی. تو اب یہودی پہ بڑا اثر ہوا، کہنے لگا امیر المومنین مشا معی الی قاضی ہی، کہ امیر المومنین میرے ساتھ چلے اپنے قاضی کے پاس. فقضا علیہ، پس قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا. علی ضرر کے لیے آتا ہے قضا علیہ، ان کے خلاف فیصلہ کر دیا، اور اگر ہو قضا لہو تو ان کے حق میں فیصلہ کیا. فقضا علیہ، تو قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا. فراضی بہ، پس وہ اس پر راضی ہو گئے. قاضی نے خلاف فیصلہ کر دیا پھر بھی وہ اس پر راضی ہو گئے. صدقت واللہ، اے امیر المومنین آپ نے سچ فرمایا. واللہ انہا لدرعک، واللہ یہ آپ کی زرہ ہے. واسلم الیہودی، اور مسلمان ہو گیا وہ یہودی. فسلم الدرع علی رضی اللہ تعالی عنہ للیہودی، پس علی رضی اللہ تعالی نے وہ زرہ اس یہودی کو ہی دے دی. ووہبہ فرسن، اور اس کو ایک گھوڑا بھی دے دیا. وکان معہ، اور پھر وہ جو شخص تھا جو مسلمان ہو گیا وہ حضرت علی کے ساتھ ہی رہا. حتی استشہد فی حرب صفین، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا جنگ صفین میں جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی. تو یہ صحابہ کا دور بھائی، عجیب زمانہ تھا کہ اتنا امن و امان اور حق اتنا عام تھا کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ایسے ایسے واقعات کہ انسان سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. کہتے ہیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک غیر مسلم تھا وہ بہت سے گھوڑے لے کر دریائے فرات کے کنارے آیا، اور کوفہ یا کوئی شہر تھا اس کے اندر، اب وہ بیچنے کے لیے لے کر آیا. تو شہر میں جب داخل ہوتے تھے تو وہ ٹیکس وغیرہ محصول جو ہوتا تھا وہ لیا جاتا تھا. تو وہ گھوڑے تھے، اور گھوڑے تو اس زمانے میں بڑی قیمتی چیز شمار ہوتے تھے بھائی. تو وہ اس نے ٹیکس وغیرہ محصول ادا کیا اور گھوڑے اندر لے گیا بھائی بیچنے کے لیے. تو پھر جب واپس جانے لگا، اب کچھ گھوڑے تو بک گئے تھے، کچھ ابھی بھی باقی تھے. جب واپس لے کر محصول والوں کے پاس سے گزرنے لگا، انہوں نے پھر کہا کہ ٹیکس دو بھائی. اس نے کہا یہ وہی گھوڑے ہیں، میں یہاں سے لے کر گیا تھا، میں ان کا ٹیکس ادا کر، ان کا محصول ادا کر چکا ہوں، اب کس بات کا محصول مانگتے ہو. لیکن وہ نہیں مانے بھائی، اور محصول بھی گھوڑے میں نے بتلایا بڑی قیمتی چیز تھے اس زمانے میں، جیسے آج کل گاڑی سمجھ لیں بھائی، تو ٹیکس محصول بھی اچھا خاصا بنتا ہوگا. وہ سب نے بڑی بحث وغیرہ ان سے کی، لیکن انہوں نے کہا محصول کے بغیر نہیں جا سکتے تم یہاں سے. چنانچہ اس نے وہ غصے میں بھرا ہوا وہاں سے مدینہ منورہ چل پڑا. گھوڑے وہیں پر رکھے، وہ محصول والوں پر سے نہیں گزارا، شہر کے اندر ہی رکھے. غلام اس کے تھے ساتھ، غلاموں کے حوالے کیے کہ ان کا خیال رکھنا، میں مدینہ سے ہو کر آتا ہوں. امیر المومنین کے پاس چل پڑا اور پہنچا وہاں پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور اپنی بات بیان کی. اس نے سوچا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ہیں وہ بڑی توجہ سے سن کر مجھے تسلی دیں گے اور لمبی بات ہوگی ان سے میں ان کو بتاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور پھر فرمایا اور صرف ایک لفظ فرمایا, فرمایا کفیت, تمہارا کام ہو گیا بس. اب پھر باقی اور امور باقی صحابہ کی طرح متوجہ ہو گئے. وہ شخص وہاں سے نکلا بڑا غمگین کہ انہوں نے تو میری بات توجہ سے ہی نہیں سنی, ایک لفظ بس کہہ دیا آپ کا کام ہو گیا, بس بڑا مایوس ہو کر وہاں سے چل پڑا کہ معلوم ہوا میرا کام نہیں ہو سکتا, انہوں نے توجہ ہی نہیں دی. چنانچہ آیا بھائی اسی طرح پریشان غمگین اور غصے کی بھی حالت میں ہوگا, اپنے غلاموں کو کہا چلو بھائی چلیں, اور محصول والوں کے پاس پہنچا. انہوں نے پہلے ہی بتلایا تھا کہ اتنے اتنے پیسے بنتے ہیں وہ دینے پڑیں گے, تمہیں پھر لے کر جا سکتے ہو. وہ پیسے اس نے سارے پہلے الگ کر کے ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ یہ لو جو محصول بنتا ہے وہ لے لو, میں جا رہا ہوں یہاں سے. انہوں نے کہا نہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں امیر المومنین کی طرف سے حکم پہنچ چکا ہے کہ اس شخص سے محصول نہ لیا جائے, اس کو ویسے ہی جانے دیں. تو وہ شخص یہ سن کر حیران رہ گیا, اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا, اور کہنے لگا کہ میں بھی اس شخص کے دین پر ہونا چاہتا ہوں جہاں انصاف کا یہ عالم ہے کہ سائل کے اپنے مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی وہاں انصاف پہنچ کر اس کا انتظار کر رہا ہو. چنانچہ مسلمان ہو گیا بھائی. تو ہماری تاریخ اس طرح کے سنہری واقعات سے بھری پڑی ہے بھائی, جیسا ایک واقعہ یہاں کتاب میں بھی انہوں نے ذکر کر دیا. جی آگے اب کتاب پر دیکھیے بھائی. وَهَكَذَا مَسْرُوقٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَانَ تَابِعِيًا, اور اسی طرح حضرت مسروق رحمہ اللہ وہ تابعی تھے. خالف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی مسألة النذر بذبح الولد, انہوں نے مخالفت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کے ذبح کی منت کے مسئلے میں. بھائی ایک شخص نے منت مانی کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنا یہ بیٹا یا بیٹی آپ کے راستے میں ذبح کروں گا, آپ کے لیے کیا کروں گا اس کو ذبح کروں گا. ایک آدمی نے یہ منت مان لی, تو اب وہ کام ہو گیا تو اب کیا کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ مسئلہ, تو انہوں نے فرمایا کہ بچے کے تو ذبح نہیں کر سکتا, وہ تو جائز نہیں. ہاں اس کے بدلے 100 اونٹ اس شخص پر لازم ہو گئے, 100 اونٹ اس پر کیا ہو گئے لازم, کیونکہ ایک جان کی قیمت 100 اونٹ ہے بھائی شریعت میں, 100 اونٹ لازم ہو گئے. تو انہوں نے اس کو قیاس کیا تھا نفس کی دیت پر. حضرت مسروق رحمہ اللہ وہ بڑے تابعین میں سے, ان کو یہ بات پہنچی تو فرمانے لگے نہیں اس پر صرف ایک بکری لازم ہے, ایک بکری ذبح کر دے بس کافی ہے, 100 اونٹ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. اور انہوں نے استدلال کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے سے کہ وہاں ان کے بدلے کیا ذبح کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, ایک دمبا ذبح کیا تھا, تو یہاں پر بھی اسی طرح ایک بھیڑ بکری کو کیا کر دے وہ شخص ذبح کر دے کافی ہے. تو اوروں کو یہ صحابہ کو یہ بات پہنچی, کسی نے انکار نہیں کیا, حتیٰ کہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات پہنچی تو فرمانے لگے کہ میری بھی یہی رائے ہے. تو دیکھیے یہ تابعی کا فتویٰ ہے اور کس کو پہنچا, صحابہ کو, اور انہوں نے اس سے اتفاق کیا. تو کہتے ہیں وَهَكَذَا مسروق کان تابعی خالف ابن عباس فی مسئلۃ النذر بذبح الولد, انہوں نے مخالفت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ذبح کرنے کی منت کے مسئلے میں. فإن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول من نذر بذبح الولد یلزمہ مئات ابل قیاسا علی دیت النفس, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے منت مانی اولاد کے ذبح کرنے کی تو اس پر لازم ہے 100 اونٹ قیاس کرتے ہوئے نفس کی دیت پر. فقال مسروق لا بل يلزمه ذبح شاة استدلالا بفداء اسماعيل عليه السلام, بلکہ اس پر لازم ہے ایک بھیڑ شاة بھیڑ بکری بھائی، ایک بھیڑ بکری کا ذبح کرنا لازم ہے، استدلال کرتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے سے، فلم ينکرہ احد، تو کسی نے بھی ان کا انکار نہیں کیا، فصار اجماعا، تو یہ کیا بن گیا، تو یہ اجماع ہو گیا. وروی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انی لا اقلد التابعی لانہم رجال ونحن رجال، اور روایت کیا گیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی تابعی کی میں تابعی کی تقلید نہیں کرتا، لانہم رجال ونحن رجال، کیونکہ وہ بھی رجال ہیں اور ہم بھی رجال ہیں، وہ بھی لوگ ہیں، مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں. لأن قال الصحابي انما يقبل الاحتمال السماعي، اور اس لیے کیونکہ صحابی کا قول جو ہے اس کو تو قبول کیا جاتا ہے سماع کے احتمال کی وجہ سے. و یہ امام صاحب کی بات پوری ہو گئی بھائی، امام صاحب کی بات ونحن رجال ان تک ہے، اس لیے کیونکہ صحابی کا قول جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے سماع کے احتمال کی وجہ سے، کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا. وَإِصَابَتِ رَأْيِهِمْ، اور بوجہ ان کی رائے کے درست ہونے کے بھائی، بِبَرَكَتِ صَحْبَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکت کی وجہ سے کہ ان کی رائے کیا ہوگی، درست ہوگی. وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي تَابِعِي، اور وہ غائب ہے تابعی میں، موجود نہیں ہے تابعی میں. وَهُوَ مُخْتَارُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ، اور یہی قول مختار ہے شمس الائمہ کا، شمس الائمہ رحمہ اللہ کا. وَهَذَا كُلُّهُ إِنْ ظَهَرَتْ فَتْوَاهُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ، اور یہ سارا اس وقت ہے جس وقت تابعی کا فتویٰ ظاہر ہوا ہو صحابہ کے زمانے میں. وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ فَتْوَاهُ وَلَمْ يُزَاحِمْهُمْ فِي الرَّأْيِ، اور اگر صحابی کا فتویٰ ظاہر نہیں ہوا صحابہ کے زمانے میں، وَلَمْ يُزَاحِمْهُمْ فِي الرَّأْيِ، اور صحابہ اس کے مقابل نہیں ہوئے رائے کے اندر، تو کان مثل سائر ائمت الفتویٰ، تو پھر اس کا یہ فتویٰ جو ہے باقی ائمہ کے فتوے کی طرح ہوگا، لا یصح تقلیدہ، اس کی تقلید صحیح نہیں. ولما فرغ عن اقسام السنۃ شرع فی بیان الاجماع فقال باب الاجماع وهو فی اللغۃ الاتفاق وفی الشریعۃ اتفاق مجتہدین صالحین من امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر واحد علی امر قولی او فعلی. قرآن سنت کے بعد اب اجماع کی بحث شروع ہوگی بھائی. آپ نے پڑھا تھا شریعت کے ادلہ چار ہیں بھائی، شریعت کے ادلہ چار ہیں. پہلا درجہ کتاب اللہ کا ہے، اس کو سب سے پہلے ذکر کیا. دوسرا درجہ سنت کا ہے یعنی حدیث کا، اس کو دوسرے درجے پر ذکر کیا. اور تیسرا درجہ ہے اجماع کا، تو اب اجماع کی بحث کریں گے. جی مصنف شارح فرماتے ہیں ولما فرغ عن اقسام السنتی، اور جب مصنف رحمہ اللہ سنت کی اقسام سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان الاجماع، تو اجماع کے بیان میں شروع ہوئے. فقال پس فرمایا باب الاجماع، یہ اجماع کا باب ہے. وہو فی اللغۃ الاتفاق، اور اجماع لغت میں یعنی عربی زبان میں اتفاق کرنے کو کہتے ہیں، کسی چیز پر اتفاق کر لینا. وفی شریعتی، اور شریعت کے اندر اتفاق مجتہدین صالحین من امت محمد، وہ اتفاق کر لینا ہے نیک مجتہدین کا امت محمدیہ میں سے، امت محمدیہ میں سے جو نیک مجتہدین ہیں ان کا اتفاق کر لینا. فی عصر واحد، ایک زمانے میں، علی امر قولی او فعلی، کسی ایک قولی یا فعلی معاملے پر بھائی، قول سے تعلق ہو یا فعل سے، تو اس پر سب کا اجماع اتفاق کر لینا، یہ اجماع ہے. رکن الاجماع نوعان، اجماع کے رکن دو قسم پر ہیں بھائی، عظیمتن، ایک عظیمت ہے اور ایک دو تین سطروں بعد آ رہا ہے، ورخصتن، دوسری قسم کیا ہے، رخصت. عظیمتن، عظیمت یہ ہے، وہو تکلم منہم بما یوجب الاتفاق، اور وہ تکلم ہے منہم ان مجتہدین کی طرف سے، بما ایسے قول پر، یوجب الاتفاق ایثبت الاتفاق، جو کیا کر دے، اتفاق کو ثابت کر دے بھائی. بھئی میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ وجب ثبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اوجب اثبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کتابوں میں جگہ جگہ۔ تو کہتے ہیں عظیمت یہ ہے اجماع کے اندر، وہو تکلم منہم، وہ مجتہدین کی طرف سے تکلم ہے، بولنا ہے، بما یوجب الاتفاق، ایسی طور پر، ایسی چیز پر جو اتفاق کو واجب کر دے، ثابت کر دے، اتفاق الکل علی الحکم، یعنی اتفاق کر لینا ان سب کا کسی حکم پر، بئن یقولوا، بئن طور کے وہ یوں کہتے ہیں۔ دیکھو تکلم ہے، قول کے ذریعے کیا کر رہے ہیں، اپنا اجماع بیان کر رہے ہیں کہ اجمعنا علی ھذا، کہ ہم نے اس پر اجماع کر لیا، ان کان ذالک الشیء من باب القول، اگر وہ چیز کس سے، قول کے باب سے ہو تو قول کے ذریعے سارے بتلائیں کہ ہم نے اس پر اجماع کر لیا، او شروعهم فی الفعل ان کان من بابه، یا ان مجتہدین کا شروع ہو جانا اس فعل کے اندر اگر وہ فعل کے باب سے ہے۔ بھائی اجماع کا رکن ایک عظیمت ہے، اور دو قسم پر، ایک قسم عظیمت اور ایک رخصت۔ عظیمت یہ ہے کہ سارے مجتہدین کسی زمانے کے وہ قول کے ذریعے اجماع کو بیان کر دیں کہ ہم نے اس چیز پر کیا کر لیا، اجماع۔ اور ایک ہے قول کے ذریعے تو اجماع بیان نہیں کیا لیکن فعل کے ذریعے اجماع بیان کر دیا، مثلا ایک چیز ہے سب اس کو کر رہے ہیں، تو یہ ان سب کا اس چیز کو کرنا، یہ فعل کرنا، اس بات پر گویا اجماع ہو گیا ان کا کہ یہ جائز ہے، یہ کیا ہے، جائز ہے، یہ معنی ہے۔ او شروعهم فی الفعل ان کان من بابه، اور یا مجتہدین کا شروع ہو جانا کسی فعل میں اگر وہ فعل کے باب سے ہو، ای کان ذالک الشیء من باب الفعل، اگر وہ چیز فعل کے باب سے ہو، کما اذا شرع اہل الاجتہاد جميعا فی المضاربۃ او المضارعۃ او الشرکۃ کان ذالک اجماع منهم علی شرعیتہا، یہ جیسے کہ کما اذا، جیسے جب شروع ہو جائیں اہل اجتہاد سارے کے سارے، فی المضاربۃ، کس کے اندر، مضاربت کے اندر، او المضارعۃ یا مضارعات میں یا شرکت میں، تو یہ ان کی طرف سے اجماع ہو گیا، علی شرعیتہا، اس کے مشروع ہونے پر۔ ورخصتن، اور دوسری قسم جو ہے اجماع رکن، دوسرا جو ہے، دوسری قسم جو ہے وہ رخصت ہے، وہو ان یتکلم او یفعل البعض دون البعض، اور وہ یہ تکلم کریں یا فعل کریں بعض ان میں سے نہ کہ بعض، یعنی بعض ان میں سے قول کریں، بعض قول نہ کریں، یا بعض وہ فعل کریں اور بعض نہ کریں، یتفق بعضهم علی قول، یعنی متفق ہو جائیں ان میں سے بعض کسی قول پر، او فعل یا کسی فعل پر، وسکت الباقون منهم، اور باقی ان سے خاموش رہیں، ان میں سے باقی جو ہیں وہ خاموش رہیں، ولا يردون عليهم بعد مضي مدت التامل، اور وہ ان کو رد نہیں کرتے غور و فکر کی مدت کے گزر جانے کے بعد بھی، وہی ثلاثه ايام، اور وہ تین دن ہیں، او مجلس العلم، یا وہ جاننے کی مجلس ہے نہیں جس میں ان کو پتہ لگا اس قول کا، ويسمى هذا اجماعا سكوتيا، اور اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں، وهو مقبول عندنا، اور یہ ہمارے نزدیک مقبول ہے۔ بھائی یہ رخصت ہے اجماع بتلایا، دوسری قسم کہ بعض نے ایک فعل کیا، بعض مجتہدین نے، باقیوں نے کیا تو نہیں لیکن انہوں نے رد بھی نہیں کیا، خاموش رہے، یا بعضوں نے ایک قول کیا ایک مسئلے کے اندر، باقیوں نے وہ قول تو نہیں کیا لیکن رد بھی نہیں کیا، خاموش رہے، تو باقیوں کی طرف سے خاموش رہنا ان کی تائید ہے، تو لہذا یہ اجماع سکوتی کہلاتا ہے، اور یہ ہمارے نزدیک مقبول ہے، معتبر ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں، اجماع سکوتی کا کوئی اعتبار نہیں، دوسرے جو خاموش رہے یہ موافقت کی وجہ سے ضروری نہیں خاموش رہے ہوں، بعض اوقات خوف وغیرہ کی وجہ سے بھی دوسرا شخص خاموش رہتا ہے۔ بھائی تو بہرحال پہلی قسم جو اجماع کی ہے وہ تو اس کا انکار کرنے والے کو تو کافر قرار دیا جائے گا، لیکن یہ قسم اس میں تو مجتہدین کا خود اختلاف ہے، لہذا اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو یہ ہمارے نزدیک مقبول ہے. وفیہ خلاف الشافعی رحم اللہ, اور اس میں اختلاف ہے امام شافعی رحم اللہ کا. لأن السکوت کما یکون للموافقت یکون للمحابت, اس لیے کیونکہ سکوت جو ہے جس طرح موافقت کے لیے ہو سکتا ہے اسی طرح یکون للمحابت, اسی طرح محابت یعنی ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی, ہیبت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ولا يدل على الرضا, اور یہ سکوت رضامندی پر دلالت نہیں کرتا. کما روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه خالف عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی مسئلۃ العول, جیسے کہ روایت کیا گیا کہ حضرت ابن عباس نے مخالفت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فی مسئلۃ العول, کس کے اندر؟ مسئلہ عول. مسئلہ عول بھئی یہ میراث سے متعلق مسئلہ ہے, اس میں انہوں نے وہ مخالفت کی. فقیل لہو, تو ان سے کہا گیا حضرت ابن عباس سے, هل لا اظہرت حجتک علی عمر, کہ آپ نے کیوں اپنی دلیل ظاہر نہیں کی یعنی پیش نہیں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, ان کے سامنے اپنی دلیل کیوں نہیں ذکر کی؟ فقال کان رجلا مہیبا, کہ وہ بڑے ہیبت والے آدمی تھے. فہبتہ, تو میں ان سے ڈر گیا. ومنعتنی درتہ, متاعت تو نہیں آپ کی کتابوں میں, منع نون ہے پہلے بھائی, منعتنی درتہ, اور مجھے منع کر دیا ان کے کوڑے نے, مجھے روک دیا ان کے کوڑے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اپنے ساتھ کوڑا رکھتے تھے بھائی, اور یہ آپ عرب کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سر پر رومال ڈال کر اوپر یہ کالی چیز جو گول سی رکھتے ہیں. یاد رکھیے یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ, وہ کوڑا باندھ کر رکھتے تھے سر پر بھائی, جہاں کسی کو دیکھتے نافرمانی کرنے والا ہے, کوئی ظلم کرنے والا ہے, تو وہیں پر اس کے کوڑے لگاتے تھے آپ بھائی, کوڑے لگاتے تھے. چنانچہ روایات میں آتا ہے بھائی, ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا بھائی, بڑا زلزلہ, چیخ و پکار مچ گئی, لوگ خوف زدہ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زلزلہ دیکھ کر پریشان ہو گئے, لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر. آپ نے اپنے سر سے کوڑا اتارا اور زمین کو درے لگانا شروع کر دیے. اندازہ لگائیے بھائی, اندازہ, یہاں جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے ہر چیز کو اللہ اس کے تابع کر دیتے ہیں. زمین کو کوڑے لگانے شروع کیے کہ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا جو تو لوگوں کو ڈرا رہی ہے. کہتے ہیں کوڑے لگاتے ہی فوراً زمین تھم گئی بھائی, اور اس کے بعد کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوبارہ زلزلہ نہیں آیا بھائی. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی ہے جو عرب کے سر پر آپ دیکھتے ہیں بھائی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, منعتنی درتہ, مجھے روک دیا ان کے کوڑے نے, یہ روایت کرتے ہیں بھائی. والجواب, ہم جواب دیتے ہیں کہ ان ھذا غیر صحیح, یہ روایت صحیح نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہے, صحیح نہیں ہے یہ قول. لأن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اشد انقیادا لاستماع الحق من غیره, اس لیے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخت تھے انقیادا, انقیاد کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری کرنا, لاستماع الحق, حق کو سننے میں, من غیر ہی, اب غیر کے مقابلے میں, اوروں کے مقابلے میں حق سننے کے اندر حضرت عمر سب سے سخت تھے فرما برداری کے اعتبار سے, سب سے زیادہ شدت سے فرما برداری کرنے والے تھے حق کو سننے میں بھائی. آپ اتنا جلال تھا, اتنا جلال تھا ان کا, اندازہ لگائیے بھائی. لیکن کوئی حق بات کہہ دیتا تو فوراً آپ قبول کر لیا کرتے تھے بھائی, فوراً. تو کہتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے سخت تھے فرما برداری کے اعتبار سے, لاستماع الحق من غیره, غیر سے, اپنے علاوہ سے حق کے سننے میں, اپنے علاوہ سے حق کے سننے میں وہ سب سے زیادہ فرما برداری. حتی کان یقول, یہاں تک کہ وہ فرماتے تھے, لا خیر فیکم ما لم تقولوا ولا خیر لی ما لم اسمع, وہ فرماتے تھے کوئی بھلائی نہیں ہے تم لوگوں میں ما لم تقولوا, جب تک تم کہو نہ, ولا خیر لی, اور کوئی بھلائی نہیں ہے میرے لیے, ما لم اسمع, جب تک میں نہ سنوں, اگر کوئی بات ہو تم مجھے نہ بتاؤ نہ پہنچاؤ تو تم میں کوئی بھلائی نہیں ہے, اور اگر میں نہ سنوں تو مجھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے. وكيف يظن في حق الصحابه التقصير في امور الدين, اور کیسے گمان کیا جا سکتا ہے صحابہ کے حق میں دین کے معاملات میں کوتاہی کرنے کا, والسکوت عن الحق في موضع الحاجتی, اور ضرورت کے موقع پر حق سے خاموشی کو, صحابہ کے حق میں کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ضرورت کے موقع پر حق سے سکوت کیا ہوگا. وقد قال علیہ الصلاۃ والسلام, تحقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, الساکت عن الحق شیطان اخرس, کہ حق سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے. تو صحابہ کے بارے میں تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ حق کسی کو نہ کہنے دیتے ہوں یا حق بات سے خاموش رہتے ہوں, تو یہ بات درست نہیں ہے جو روایت کی گئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. وَأَهْلُ الْإِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا صَالِحًا إِلَّا فِي مَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنِ الْإِجْتِحَادِ, یہ سارا بھی متن ہے یاد رکھیے بھائی, اِلَّا فِي مَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنِ الْإِجْتِحَادِ, بھائی رکن تو بیان ہو گیا, اجماع کا رکن کیا ہے, عزیمت ایک قسم ہے اور ایک رخصت. عزیمت یہ کہ سب کا قول آئے یا سب کا فعل ہو, اور رخصت کیا کہ بعض کا قول یا فعل ہو اور دوسروں کا سکوت ہو مجتہدین کا. اب اہل اجماع کون ہیں, کن کا اجماع معتبر ہے, کہتے ہیں من کان مجتہدن صالحن, جو کوئی نیک مجتہد ہو, الا فیما یستغنی فیہ عن الاجتہاد, مگر ان اس چیز میں جس سے استغنا حاصل ہو اجتہاد سے, یعنی اس چیز میں جس میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہ ہو, بھائی بعض چیزیں ان میں اجتہاد کی ضرورت پیش آئے گی, بعض چیزیں وہ ہیں ان میں اجتہاد کی ضرورت نہیں. اگر ایسی چیز ہو جس میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں, تو وہاں عوام کا اجتہاد, عام مسلمانوں کا اجتہاد بھی معتبر ہے. وہاں پر جیسے بھائی نمازوں کی رکعتوں کی تعداد یا قرآن کا نقل وغیرہ, اس طرح کی چیزیں یہ نقل ہیں اور ان کی اس کے نقل پر قرآن پر, اور اسی طرح یہ جو رکعتوں کی تعداد وغیرہ ہے یہ نقل, اس میں کسی اجتہاد کی ضرورت ہے نہیں, بس تعداد ایک طبقے سے دوسرے طبقے سے نقل ہوتی چلی آئی اور سب نے یہی نقل کی ہے, کسی نے اختلاف نہیں کیا, تو یہ اس میں چونکہ اجتہاد کی ضرورت نہیں بھائی. تو بات کس چیز کر رہے ہیں صرف, یعنی وہ مسائل جن میں اجتہاد کی ضرورت ہے وہاں مجتہدین کا اجماع, نیک مجتہدین کا اجماع ضروری ہے, عوام کا وہاں اعتبار نہیں ہے بھائی, کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے بھائی, عوام کو اجتہاد سے کیا پتا. تو کہتے ہیں وہ شخص جو نیک مجتہد ہو, الا فیما یستغنا فیہ عن الاجتہاد, مگر وہ جن کے اندر استغنا حاصل ہو اجتہاد سے, لیس فیہ ہوا ولا فسق, نہ تو اس مجتہد میں ہوا, ہوا خواہش کو کہتے ہیں, خواہش نفس بھائی, اور یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی, لیکن یہ کثیر الاستعمال اب کس کے اندر ہے, بری خواہش کے اندر, اور یہاں مراد ہے بدعت بھائی, یہاں ہوا سے کیا مراد ہے, بدعت. لیس فیہ ہوا, اس میں بدعت بھی نہ ہو, یعنی وہ مجتہد بدعتی بھی نہ ہو, ولا فسق, اور اس میں فسق بھی نہ ہو, یعنی فاسق بھی نہ ہو, گناہ کرنے والا بھی نہ ہو بھائی, متقی ہو. شارع آگے بتلا رہے ہیں, صفت لقولہ مجتہدن, یہ لیس فیہ ہوا ولا فسق, یہ صفت ہے ماتن کے قول مجتہدن کی. مجتہدن کی ایک صفت تو آئی صالحن, اور دوسری صفت آئی لیس فیہ ہوا ولا فسق. اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجتہدن مفرد ہے, صفت اول صالحن مفرد ہے, اور آگے تو یہ جملہ ہے بھائی, یہ کیسے اس کی صفت بن سکتی ہے؟ جواب کیا دیں گے بھائی کہ یہ مجتہدن نکرہ ہے, اور جملہ بھی کس کے حکم میں ہوتا ہے, نکرہ کے حکم میں, تو نکرہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے, وہ اس کی صفت کیوں نہیں بن سکتا بھائی. کأنہ قال گویا کہ ماتن نے یوں کہا اہل الاجماع اہل اجماع جو ہیں من کان مجتہدا صالحا وہ جو نیک مجتہد ہے الا فی ما یستغنا عن الرائے مگر ان مسائل میں جن میں استغنا حاصل ہو رائے سے فإنه لا یشترط فیہ اہل الاجتہاد اس کے اندر اہل اجتہاد کی شرط نہیں ہے بل لا بد فیہ من اتفاق الکل من الخواص والعوام بلکہ ضروری ہے اس کے اندر سب کا اتفاق یعنی کہ خواص اور عوام یعنی کہ مجتہدین اور عوام سب کا اتفاق ضروری ہے حتی لو خالف واحد منہم لم یکن اجماعا یہاں تک کہ اگر کسی ایک نے بھی مخالفت کر دی تو یہ اجماع نہ ہوگا کنقل القرآن جیسے قرآن کا نقل کرنا واعداد الرکعات اور رکعتوں کی تعداد و مقادیر الزکات اور زکات کی مقداریں واستقراض الخبز اور روٹی کا قرض لینا روٹی کو قرض لینا بھائی والاستحمام اور حمام میں جانا استحمام بھائی دیکھیے اب روٹی قرض کے طور پر لینا دیہات وغیرہ میں عام طور پر ساتھ والوں سے ضرورت ہو تو مہمان آ گئے یا کچھ تو روٹی وغیرہ قرض لے لے کہ ہم ابھی آج آپ ہمیں دے دیں صبح ہم سے اتنی ہی روٹیاں آپ لے لینا اب حالانکہ روٹی بغیر وزن کے پتہ ہی نہیں برابر تو نہیں ہوں گی لیکن پھر بھی سب کا عمل ہے اس پر معلوم ہوا اس کے جواز پر اجماع ہے بھائی اس کے جواز پر اسی طرح حمام میں جانا بھائی اب یہ اجارہ ہے لیکن پتہ نہیں کتنا پانی وغیرہ استعمال کرے گا لیکن سب کا عمل ثابت ہے معلوم ہوا اس کے جواز پر اجماع ہے بھائی وقال ابو بکر الباقلانی ان الاجتہاد لیس بشرط فی المسائل الاجتہادیت ایزا ابو بکر باقلانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد شرط نہیں ہے مسائل اجتہادیہ کے اندر بھی یعنی مجتہد ہونا ضروری نہیں ویکفی قول العوام فی انعقاد الاجماع اور عوام کا قول بھی کافی ہے اجماع کے منعقد ہونے میں والجواب اور جواب یہ کہ انہم کل انعام العوام کل انعام العوام کل انعام عوام کس کی طرح ہیں مویشیوں کی طرح ان کو کیا علم بھائی یہ دینی مسائل وغیرہ کا کہ ان کا قول کا اعتبار کیا جائے یہ تو صرف وہ جگہ جہاں پر اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے وہاں پھر اعتبار کیا جا گیا بھائی وعلیہم ان یقلدوا المجتہدین اور عوام پر تو واجب ہے کہ وہ مجتہدین کی تقلید کریں ولا یعتبر خلافہم فیما یجب علیہم من التقلید اور اعتبار نہیں کیا جائے گا ان کے اختلاف کا اس چیز میں کہ واجب ہو ان پر اس میں تقلید وکونہ من الصحابۃ او من العترۃ لا یشترط بعض کے نزدیک بھائی اہل اجماع کا صحابی ہونا ضروری کہ وہ صحابہ ہوں پھر معتبر ہوگا ان کا اجماع بعد والوں کا اجماع معتبر نہیں اور بعضوں کے نزدیک اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہے باقی کا اجماع معتبر نہیں اور بعضوں کے نزدیک صرف حضور علیہ السلام کی اولاد کا اجماع معتبر ہے کسی اور کا اجماع معتبر نہیں تو ان سب کو رد کر رہے ہیں بھائی وَقَوْنُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ اَوْ مِنَ الْعِطْرَةِ لَا يُشْتَرَتُ اور اہل اجماع کا صحابہ میں سے ہونا یا من العطرت عطرت اولاد کو کہتے ہیں مراد ہے حضور علیہ السلام کی اولاد الاسلام مہدی ہے بھائی او من العطرت یا حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا لا یشترط اس کی شرط نہیں ہوگی یعنی قال بعضهم لا اجماع الا للصحابہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اجماع نہیں ہے مگر صحابہ ہی کے کا لان نبی علیہ السلام مدحهم واثنى علیہم اثنا علیہم الخیر اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مدح فرمائی ہے اور تعریف فرمائی ہے ان کی خیر کے ساتھ وہم الاصول فی علم الشریعت وانعقاد الاحکام پس وہ اصول ہیں وہ اصل ہیں علم شریعت کے اندر اور احکام کے منعقد ہونے کے اندر تو اس لیے انہی کا اجماع معتبر ہے وقال بعض عمر بعض فرماتے ہیں لا اجماع الا لعطرته علیہ الصلاۃ والسلام کہ اجماع نہیں ہے مگر حضور علیہ السلام کی اولاد کا ہی اے نسل ہی و اہل قرابتی ہی، عطرت کا معنی کر رہے ہیں یعنی حضور علیہ السلام کی جو نسل ہے اور ان کے رشتہ دار ہیں. لأنہ علیہ الصلاۃ والسلام قال، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا، کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں تم میں وہ چیز کہ اگر تم اس کو تھام لوگے مضبوطی سے، لن تضلوا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اولاد ہے. وعندنا شیء من ذلک لیس بشرط، ہمارے نزدیک ان میں سے کوئی چیز بھی شرط نہیں ہے. بل یکفی المجتہدون الصالحون فیہ، بلکہ اس میں نیک مجتہدین ہی کافی ہیں. وما ذکرتم، اور یہ جو آپ نے ذکر کی باتیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی تعریف فرمائی تھی، یا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب کو اور میری اولاد کو. ہم کہتے ہیں انما یدل علی فضلہم، یہ ان کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. لا علی ان اجماعہم حجت دون غیرہم، اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ انہی کا اجماع حجت ہے نہ کہ ان کے علاوہ کا. وکذا اہل المدینہ، اور اسی طرح اہل مدینہ جو ہیں اس میں سے ان کی بھی شرط نہیں ہے. اب انقراض العصر، یا زمانے کا گزر جانا، اس کی بھی شرط نہیں ہے. بس فرماتے ہیں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں زمانے کا گزر جانا یہ بھی شرط ہے اجماع کے لیے. ایک زمانے کے مجتہدین ایک حکم پر اکٹھے ہو گئے، پھر یہ زمانہ گزر جائے تو پھر اجماع حجت ہوگا، یعنی یہ سارے مجتہدین ان کا انتقال ہو جائے، سب کا کیا ہو جائے. اس لیے کیونکہ جب تک یہ زندہ ہیں رائے بدل سکتی ہے کسی کی بھی، اور جب رائے بدل جائے گی تو اجماع باقی نہ رہا. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، جن نصوص سے اجماع کے حجت ہونے کا پتہ چلتا ہے ان میں یہ فرق نہیں کیا گیا کہ مجتہدین کے زندگی یا حیات کی قید وغیرہ اس میں نہیں ہے. اے كذلك لا يشترط كون اهل الاجماع اهل كون اهل الاجماع اهل المدينه، اور اسی طرح شرط نہیں ہے اہل اجماع کا اہل مدینہ ہونا. او انقراض عصرهم، یا ان کے زمانے کا گزر جانا. قال مالک رحمہ اللہ يشترط فيه كونهم من اهل المدينه، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرط ہوگی اجماع کے اندر ان اہل اجماع کا اہل مدینہ میں سے ہونا. لأنه علیہ السلام، کیونکہ حضور علیہ السلام نے قال فرمایا ان المدینۃ تنفی خبثھا کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ مدینہ جو ہے وہ دور کرتا ہے اپنے سے اپنے میل کچیل کو. کما ینفی الکیر، جیسے کہ بھٹی دور کر دیتی ہے خبث الحدید، لوہے کے میل کچیل کو. خبث میل کچیل، مدینہ منورہ جو ہے وہ میل کچیل کو اپنے سے دور کر دیتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی لوہے سونے چاندی جو بھٹی ہوگی وہ کیا کرتی ہے، اس دھات سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں معلوم ہو اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہے. والخطا ایضا خبث، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلطی بھی خبث ہے، میل کچیل ہے. غلطی بھی کیا ہے، میل کچیل. تو مدینہ کے مجتہد ہوگا تو وہ اس سے محفوظ ہوگا. تو کیا ہوگا اس سے، کیونکہ مدینہ تو کیا کرتا ہے اپنے سے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے. فَيَكُونُ مَنْفِيًا عَنْهَا، تو یہ ان سے اس کی ان سے نفی ہوگی بھائی، یعنی ان سے پھر غلطی نہیں ہوگی. والجواب، جواب یہ ہے کہ اَنَّ ذَلِكَ لِفَضْلِهِمْ، کہ یہ ان کے فضل کے لیے ہے، فضیلت کے لیے. سمجھ میں آیا ہے جو حدیث میں آیا، اس میں صرف فضیلت کا ذکر ہے. ولا يكون دليلا على ان اجماعهم حجت لا غيره، اور یہ اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہی کا اجماع حجت ہے نہ کہ ان کے علاوہ کا. وقال شافعی رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یشترط فیہ انقراض العصر، کہ شرط ہے اس کے اجماع کے اندر مدت زمانے کا گزر جانا. وموت جميع المجتهدين، اور ان تمام مجتہدین کی موت. فلا يكون اجماعهم حجتا ما لم يموتوا، تو ان کا اجماع حجت نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مر نہ جائیں. لان الرجوع قبلهم محتمل، اسی کی رجوع کر لینا موت سے پہلے اس کا احتمال ہے، وما الاحتمال لا يثبت الاستقرار، اور احتمال کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگا جمع رہنا، اسی بات پر جمع رہنا ثابت نہیں ہوگا. قلنا ہم کہتے ہیں نصوص الدالت علی حجیت الاجماع لا تفصل بین ان یموتو او لم یموتو، کہ وہ نصوص جو دلالت کر رہی ہیں اجماع کی دلیل ہونے پر لا تفصل، وہ فرق نہیں کرتی بین ان یموتو او لم یموتو، کہ وہ مرے یا نہ مرے ان کے درمیان فرق نہیں اس میں ذکر. وقیل یشترط للاجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور کہا گیا ہے کہ یشترط، بھائی دیکھیے ایک اجماع بعد اجماع لاحق بعد میں جو ہوا، اجماع لاحق جو بعد، اور اختلاف سابق وہ اختلاف جو پہلے ہوا. تو بعضوں نے کہا کہ اختلاف اجماع لاحق یعنی بعد والوں کا اجماع، اس میں شرط ہے کہ اختلاف سابق نہ ہو، پہلوں کا پہلے اس میں اختلاف نہ ہو. یعنی صحابہ میں اگر تابعین کسی بات پر اجماع کرتے ہیں تو ان کا اجماع حجت ہوگا، شرط یہ ہے کہ صحابہ کا اس مسئلے میں اختلاف نہ ہو. اگر صحابہ کا اختلاف تھا تابعین کے اجماع کی کوئی حیثیت نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وقیل، اور کہا گیا ہے یشترط للاجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق، کہ اجماع لاحق کے لیے شرط ہے اختلاف سابق کا نہ ہونا، عند ابی حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، یعنی اذا اختلف اہل عصر فی مسئلہ، جب اختلاف کریں کسی ایک زمانے والے کسی مسئلہ میں، وماتوا علیہ اور وہ مر جائیں اسی پر یعنی اسی اختلاف پر، ثم یرید من بعدہم، پھر ارادہ کریں وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں، ان یجمعوا علی قول واحد منہا، کہ وہ جمع ہو جائیں کسی ان میں سے کسی ایک قول پر. ان میں تو اختلاف تھا، دو قول تھے، یہ بعد والے کیا چاہتے ہیں کسی ایک قول پر اجماع کر لیں. ان یجمعوا، بھائی اجماع اجماع کی بات ہے نا، ان یجمعوا علی قول واحد منہا، کہ وہ اجماع کر لیں ان میں سے کسی ایک قول پر. قیل لا یجوز ذلک الاجماع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہا گیا کہ اجماع جائز نہیں امام صاحب کے نزدیک. ولیس کذلک فی الصحیح، اور ایسا نہیں ہے صحیح قول کے مطابق، بھائی یعنی بل صحیح انہ ینعقد عندہ، بلکہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ اجماع بھی منعقد ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک، منعقد ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک، اجماع متاخر، اجماع متاخر بھی منعقد ہو جائے گا. ويرتفع الخلاف السابق من البين، اور اٹھ جائے گا وہ سابقہ اختلاف بیچ میں سے، وہ ختم ہو جائے گا. ونظيره مسألة بيع أم الولد، اور اس کی مثال جو ہے ام ولد کے بیع کا مسئلہ ہے. ام ولد بھائی کسی شخص کی باندی ہے اور اس باندی نے اس کے بچے کو جنم دیا، اور پھر آقا نے کہہ بھی دیا کہ یہ میری اولاد ہے، تو یہ کہتے ہی یہ اس کی ام ولد بن گئی. جب تک آقا نہ کہے کہ یہ میری اولاد ہے اس کا نسب آقا سے ثابت نہ ہوگا. یاد رکھیے بھائی، یاد رکھیے، بیوی بیوی وہ فراش قوی ہے اور اپنی باندی جو ہو وہ فراش ضعیف ہے. فراش قوی کے اندر جو اولاد ہوگی اس میں خامند کے کہنے نہ کہنے کا، خامند کے اقرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر اقرار ہی کہ وہ اس کی اولاد شمار ہوگی. لیکن باندی فراش ضعیف ہے، وہاں جب تک وہ اقرار نہیں کرے گا وہ اس کی اولاد شمار نہیں ہوگی. بھائی اب یہ جو باندی ہے، یہ جو ام ولد بن گئی، آقا نے اقرار کر لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ تو اس کا بیٹا ہوا، وہ آزاد ہے، اور یہ باندی ام ولد بن گئی اور اس آزادی اس کا حق ہو گیا، یہ بچہ اب اس کی آزادی کا سبب بن گیا، اور یہ آزاد ہوگی. لیکن کس وقت آزاد ہوگی؟ جب آقا کا انتقال ہو جائے گا تو خود بخود آزاد ہو جائے گی. آقا پہلے کر دے وہ تو اس کی مرضی، لیکن اگر نہ بھی کرے آقا کے مرنے پر خود بخود آزاد ہو جائے گی. اب یہ ام ولد کو بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو یاد رکھیے ام ولد کو بیچنا جائز نہیں، کیونکہ آزادی کا اس کا جو حق ہے وہ ضائع ہوتا ہے. اس نے اب آزاد ہونا ہے، جب بیچ دیں گے تو اس کے اجاری کا حق آزادی ضائع ہوگا، اس لیے اس کے بیچنے کی اجازت نہیں۔ اب یہ ام ولد کی بیع کے مسئلے میں اس میں شروع میں اختلاف تھا، بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جائز نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس کی بیع جائز ہے، پھر اس کے بعد اس کے نہ بیچنے پر اجماع ہو گیا، اس کے نہ بیچنے پر اجماع ہو گیا بھائی، تو معلوم ہوا۔ اور یہی امام صاحب کا بھی قول ہے کہ ام ولد کو نہیں بیچا جا سکتا، تو دیکھیں انہوں نے اس اجماع کا اعتبار کیا، وہ ان کے نزدیک معتبر ہے بھائی۔ وہ اس کی مثال ام ولد کی بیع کا مسئلہ ہے، فَإِنَّهُ عِنْدَ عُمَرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لَا يَجُوزُ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ بیع جائز نہیں ہے، وَعِنْدَ عَلِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ يَجُوزُ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جائز ہے، ثم بعد ذلك اجمعوا على عدم جواز بيعها، پھر اس کے بعد اجماع بعد میں جو ہے تابعین وغیرہ جو ہیں انہوں نے اجماع کیا على عدم جواز بيعها، اس کے اس ام ولد کی بیع کے جائز نہ ہونے پر، فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِجَوَازِ بَيْعِهَا لَا يَنْفُذُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلِاجْمَاعِ اللَّاحِقِ۔ بھئی ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں کیا بتلایا، مصنف نے کیا بتلایا کہ صحیح قول یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اختلاف سابق کے باوجود اجماع لاحق معتبر ہے، اگرچہ سابق میں اختلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن بعد والے اگر اجماع کر لیں تو وہ اجماع معتبر ہے۔ اگر یہ اجماع معتبر ہے تو پھر اگر کوئی قاضی اس کی بیع کے جواز کا فیصلہ کر دیتا ہے، کوئی قاضی کیا کرتا ہے اس کی بیع کے جواز کا فیصلہ کر دیتا ہے، تو امام محمد رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں یہ قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اجماع کے خلاف ہے، لیکن امام صاحب سے ایک روایت آتی ہے، امام کرخی رحمہ اللہ جو روایت کرتے ہیں کہ یہ قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، قاضی کا فیصلہ، حالانکہ قاضی کا فیصلہ اجماع لاحق کے خلاف ہے لیکن پھر بھی امام صاحب کی روایت کیا آئی نافذ ہو، معلوم ہو امام صاحب کے نزدیک یہ اجماع معتبر نہیں۔ تو جواب دیں گے کہ بھئی یہ اگرچہ اس میں بھی صحیح قول یہی ہے، امام صاحب کے نزدیک بھی نافذ نہیں ہوگا، قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں کیونکہ اجماع ہو چکا ہے اس پر اور وہ اجماع لاحق ان کے نزدیک معتبر ہے۔ ہاں یہ ایک روایت اگر آئے جو آئی ہے اس کا اس میں اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہاں قاضی کے فیصلے کو اس لیے نافذ مانا اس سابقہ اختلاف کی وجہ سے، کس کی وجہ سے، سابقہ اختلاف کی وجہ سے۔ بھائی سمجھ میں آئی بات، اگرچہ صحیح قول دوسرا ہے میں نے بتلایا کہ وہ ان کے نزدیک بھی نافذ نہیں ہوگا۔ فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِجَوَازِ بَيْعِهَا، پس اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا اس ام ولد کی بیع کے جائز ہونے کا، لا ينفذ عند محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نافذ نہیں ہوگا قاضی کا یہ فیصلہ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلِاجْمَاعِ اللَّاحِقِ، اس لیے کیونکہ مخالفت کرنے والا ہے اجماع لاحقی، وَيَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رِوَايَةِ الْكَرْخِيِّ عَنْهُ، اور جائز ہے امام صاحب کے نزدیک جو ان سے روایت ہے، فی روایت الکرخی عنہ، ان سے جو روایت کی ہے امام کرخی نے، لاجل الاختلاف السابق، بوجہ السابقہ اختلاف کی وجہ سے، وابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فی روایت معہ وفی روایت مع محمد رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں اور دوسری روایت کے مطابق وہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں، وہ شرط اجتماع الکلی، اور شرط جو ہے اجماع کی، سب کا جمع ہونا ہے اکٹھے ہونا ہے، وہ خلاف الواحد مانع، اور ایک کا اختلاف بھی مانع ہے، اجماع کی شرط ہے کہ ایک زمانے کے تمام مجتہدین اس مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں، اگر ایک مجتہد بھی مخالف تھا اس کی یہ رائے نہیں تھی تو اجماع منعقد نہیں ہوا۔ تو تو کہتے ہیں وخلاف الواحد مانع، اور ایک کا اختلاف بھی مانع ہے اجماع سے، کخلاف الاکثر، جیسے کہ اکثر کا اختلاف مانع ہوتا ہے، یعنی فی حین انعقاد الاجماع، یعنی اجماع کے مناقض ہوتے وقت، لو خالف واحد، اگر کسی ایک نے بھی مخالفت کی، کان خلافہ معتبرا، تو اس کا یہ اختلاف، اس کا اعتبار کیا جائے گا، ولا ينعقد الاجماع، اور اجماع منعقد نہیں ہوگا، لأن لفظ الأمة في قوله علیہ الصلاة والسلام، اسے کیونکہ امت کا جو لفظ آیا ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کے اندر، لا تجتمع امتی علی الضلالة، جمع نہیں ہوگی میری امت گمراہی پر. حدیث میں کیا آتا ہے، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. معلوم ہوا، توجہ سے ادھر بھائی، معلوم ہوا کہ جب تمام مجتہدین ایک قول پر اکٹھے ہو گئے، معلوم ہوا یہ قول حق ہے، یہ قول کیا ہے، حق، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ایک مجتہد کی رائے اور ہے اور باقی ساروں کی رائے اور ہے، تو اب یہ ضروری نہیں کہ حق ان زیادہ کے ساتھ ہو، یہ بھی تو ممکن ہے حق قول کس کا ہو، اس ایک مجتہد کا ہے، اگر ایک کا بھی حق پر ہے تو بھی حدیث تو صادق آ رہی ہے. حدیث میں تو کیا آیا، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، تو وہ باقی سارے ہیں لیکن ایک تو ان میں نہیں، تو گمراہی پر سارے اکٹھے ہوئے نہیں، ایک پھر بھی کیا ہے، حق پر ہے بھائی، تو پھر بھی یہ حدیث کا مصداق بن جاتا ہے. جو تو معلوم ہوا ایک بھی ہو سکتا ہے حق پر، لہذا ایک بھی اگر اختلاف کر لے تو پھر اس کو اجماع نہیں کہیں گے، کیونکہ دو رائے آ گئیں جن میں سے کوئی ایک بھی حق پر ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا قول لا تجتمع امتی علی الضلال، میری امت جمع نہیں ہوگی گمراہی پر، یتناول الکل، یہ شامل ہے سب کو، امتی میری امت مراد کیا ہے، ساری امت، فیحتمل ان یکون الصواب مع المخالف، تو یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے درستگی کس کے پاس ہو، کس کے ساتھ ہو، مخالف کے ساتھ ہو. وقال بعض المعتزلۃ، اور کہا ہے بعض معتزلہ نے، ينعقد الاجماع باتفاق الاکثر، اجماع منعقد ہو جائے گا اکثر کے اتفاق کر لینے سے ہی، لان الحق مع الجماعت، اسی کیونکہ حق جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اکثر جب ایک طرف ہو جائیں تو یہ جماعت بن گئی، تو حق کس کے ساتھ ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں لقوله علیہ الصلاۃ والسلام، وجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، ید اللہ علی الجماعت فمن شذ شذ فی النار، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، یعنی اللہ کی نصرت ہے جماعت کے ساتھ، فمن شذ شذ فی النار، شذ کے معنی ہوتے ہیں علیحدہ ہونا، فمن شذ جو علیحدہ ہوا یعنی جماعت سے الگ ہوا، شذ فی النار، تو اس کو آگ میں علیحدہ کر دیا جائے گا، یعنی آگ میں ڈال دیا جائے گا، فمن شذ شذ فی النار، جو جماعت سے علیحدہ ہوا وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا. یہ حدیث پیش کرتے ہیں. والجواب، اور جواب یہ کہ ان معناه بعد تحقق الاجماع، کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اجماع کے پائے جانے کے بعد، بھائی اجماع کے، اجماع ہو جانے کے بعد اگر کوئی جماعت سے الگ ہوتا ہے، اس حدیث میں اس کا بیان ہے، اجماع سے پہلے جو جدا ہے اس کا بیان نہیں. تو کہ جو اجماع کے پائے جانے کے بعد ہو، اجماع کے پائے جانے کے بعد، من شذ جو علیحدہ ہوا، وخرج منہ اور ان میں سے نکل، اس اجماع سے نکل گیا، داخل فی النار، وہ آگ میں داخل ہوگا. بھائی چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.